ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
صل على
ثم بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات سب سے پہلے ہمارے خالق نے اور اس خالق کے نمائندوں نے یعنی محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک انتہائی اہم جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اسی پر، اسی کے ذکر سے اور اسی پر عمل سے ہم اپنے اس عشرہ اول محرم الحرام کا آغاز کرتے ہیں. وہ رہنمائی کیا ہے جو قرآن میں بھی ذکر ہوئی اور بہت سارے فرامین محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی ذکر ہوئی؟ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی نعمت جو ہمیں عطا فرماتا ہے تو اس نعمت کے بارے میں ہم سے ایک خاص رویے کی توقع رکھتا ہے. نعمت کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ جن چیزوں کو ہم دنیاوی نعمتیں سمجھتے ہیں ان سے ہٹ کر، یا میں یوں کہوں کہ دنیا و آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جو کسی انسان کو اللہ عطا فرماتا ہے، ان میں سے دو سب سے بڑی نعمتوں کا نام، ایک کا نام اللہ کے نبی نے قرآن بتایا ہے اور دوسری عظیم ترین نعمت کا نام اپنے اہل بیت بتایا ہے. اور ہم کو اپنی تمام عمر ان دو کے تمسک کے سائے میں، تمسک کہتے ہیں ڈھیلے ڈھالے انداز میں نہیں بلکہ مضبوطی سے کسی چیز کو تھام لینا، اس سے جدا نہ ہونا، ان دونوں کے تمسک میں زندگیاں گزارنے کا ہمیں حکم دیا. بس یہ دو بڑی نعمتیں، عظیم ترین نعمتیں. تو نعمت کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے؟ فرمایا: لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو یقیناً میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا، وہ نعمت تمہیں اور عطا کروں گا اگر شکر گزاری کرو گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم اس نعمت کا کفران کرو گے، کفران نعمت شکر کا اپوزٹ قرآن کریم میں عربی زبان میں کفران کہتے ہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے نعمتوں کی ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اس سخت الفاظ استعمال کیے، یقیناً میرا عذاب وہ بھی بہت شدید ہو، بس ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں ان کی شکر گزاری کی جائے، کیونکہ اگر شکر گزاری نہ ہو تو پھر دوسری سائڈ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہے گا نہیں کیا تو کوئی بات نہیں جانے دو، بلکہ دوسری سائڈ بھی خود بیان فرما دی ہے کہ میرا عذاب بھی ناشکری کرنے والوں کے لیے بہت شدید ہے، اور قرآن کریم ہی کی ایک دوسری آیت میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے عذاب کا ذکر کیا اور پھر اس کے آخر میں فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، اور کیا ہم کسی کو عذاب دیتے ہیں سوائے ناشکرے کے، غور فرمائیں کیا معنی اس کا، وَهَلْ نُجَازِي، کیا ہم کسی کی مجازات کرتے ہیں، یعنی نہیں کرتے، صرف ایک طبقے کو ہم اپنی گرفت میں لیتے ہیں اور وہ کون سا، إِلَّا الْكَفُورِ، سوائے ناشکرے کے ہم کسی کو عذاب نہیں کرتے، تو پتہ چلا کہ جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں ہیں ان کی حقیقت اصل میں اللہ کی ناشکری ہے، ہم اپنے بدن سے شروع ہو جائے، ہمارے بدن کی کون سی چیز ہے جو اللہ کی عطا اور اس کی نعمت نہیں ہے، تو باقی دنیا کی نعمتوں کو تصور کرنے سے پہلے اپنے بدن کو ہی ہم تصور کر لیں، تو یہ تمام اللہ کی نعمتیں، اور ہر نعمت کی شکر گزاری اس نعمت میں اضافے کا سبب بنے، اور ایک بات کی طرف اشارہ کروں اور آگے بڑھوں، شکر گزاری ہے کیا، تو ہمارے آئمہ نے، اہل بیت اطہار نے جو شکر کی تعریف بتائی ہے، اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے، اسے بیان فرمایا کہ ان سے بہتر بیان کوئی نہیں کر سکتا دین کو، تو اس کا خلاصہ یہ ہے، بہت ساری روایات ہیں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ شکر گزاری، اگرچہ یہ بھی شکر ہے کہ انسان کسی بھی نعمت کو تصور کرے تو اس کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہو جائے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے زبان سے، لیکن یہ مکمل شکر نہیں ہے، یہ جو اللہ اس کی زبان اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اس نعمت کے بارے میں اس کا رویہ بھی اس شکر کی تصدیق کرے، اس کا عمل بھی تصدیق کرے، مثلا اگر کسی ہاتھ سے محروم شخص کو دیکھ کر اسے اپنے ہاتھ کی قدر ہوتی ہے، کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے کہ جس کے پیر نہیں ہیں اور اسے اپنے پیروں کی قدر ہوتی ہے، کسی نابینا کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں کی قدر ہوتی ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، تو شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، زبان سے تو فوراً کہے کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے آنکھیں ہاتھ اور پیر صحیح و سالم عطا فرمائے ہیں، تو اگر چاہتا تو میرے بدن کو ناقص دنیا میں لا سکتا تھا، بہت سارے ایسے افراد کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت شکر کب ہوگی کہ جب فقط زبان یہ نہ کہہ رہی ہو بلکہ وہ آنکھ بھی جس کا شکر ادا کرنا ہے وہاں پر جھک جائے جہاں پر اللہ نے آنکھ کو جھکنے کا حکم دیا، وہ ہاتھ بھی پھر کسی ایسی چیز کو پکڑنے کے لیے نہ بڑھے آگے جس کو لینے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور وہ پیر بھی چل کر کسی ایسی محفل میں نہ جائے جہاں جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اہل بیت اطہار نے فرمایا یہ حقیقت شکر، لیکن انسان کو کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس جیسے ہی کوئی چیز تھوڑی زیادہ آتی ہے تو اس کو مستی چڑھنے لگتی ہے، کہتا ہے پیسہ ہے ہی خرچ کرنے کے لیے, فلان کرنے کے لیے. توجہ فرمائیے. تو یہ جو دنیا کی تمام نعمتوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں اس عظیم ترین نعمت کی جس کا نام محرم الحرام ہے, اور اس نعمت کو, ان ایام کو عظمت عطا ہوئی ہے امام مظلوم سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کی کربلا میں شہادت سے. بڑے بڑے واقعات ہیں تاریخ اسلام میں, لیکن جو شان اور جو ہیبت اور جو شکوہ اللہ نے قربانی حسین کے سبب ان ایام کو عطا فرمایا کہیں اور دکھائی نہیں دیتا. ایسا مہینہ ہے محرم کہ جیسے ہی یہ آنے لگتا ہے دوست اور دشمن دونوں ہی سرگرم ہو جاتے ہیں. دونوں کو لگتا ہے دوبارہ جنگ کا ٹائم آ گیا ہے. اس جنگ میں کچھ لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کرتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں, اور کچھ لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں. آج بھی اس محرم الحرام کے ان ایام کو, اس عزاداری کو, ان مجالس کو ختم کرنے کی, دبانے کی, کم کرنے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں ہر سال کہ یہ ناکام ہی رہی. کیوں نعمت ہے کربلا؟ کربلا اس لیے عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے, اور کربلا سے منسوب اور مربوط یہ ایام اس لیے, ان کا مل جانا انسان کو ایک بار پھر اللہ کی عظیم نعمت اس لیے ہے کہ یہ ایام ہمیں اپنی دنیا کے مشاغل سے ہماری توجہ کو ہٹا کر ایک مرتبہ پھر اپنے دین کی طرف, اپنی عاقبت کی طرف اور اس دنیا کی پستی کی طرف یہ ایام ہماری توجہ کرواتے ہیں. اور جیسے اس دنیا سے ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو ہمیں تب حقیقت میں اندازہ ہوگا کہ ہر وہ لمحہ کتنا قیمتی تھا جس نے ہمیں دنیا کے بعد آخرت کو یاد دلانے کی کوشش کی تھی, سبب بنا تھا. اس دنیا سے ہماری آنکھیں بند ہوتی, بس ایام محرم ایک عظیم نعمت ہے. اور جب یہ عظیم نعمت ہے تو پھر عظیم شکر کا بھی تقاضا کرتے ہیں. اور اہل بیت ہی کی رہنمائی کے مطابق شکر کا طریقہ کیا ہے؟ کہ یہ ایام اس طرح گزارے جائیں جس طرح گزارے جانے چاہیے. ان ایام کو محض ایک اپنے بزرگوں کی رسم کے طور پہ نہ دیکھا جائے, بلکہ ان ایام میں اسی انقلاب کی طرف توجہ کی جائے جو انقلاب اس معاشرے میں جو راستے سے اتر چکا تھا حسین برپا کرنا چاہتے تھے. ان ایام کو گزارنے کا حق یہ ہے کہ وہ انقلاب, وہ تبدیلی جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے اپنے کلمات جس کی گواہی دے رہے ہیں اس کی طرف توجہ کی جائے. ہم نے دوسری جگہ پر بھی مومنین کو تجویز دی اور ریکویسٹ کی, اور آپ سے بھی کر رہے ہیں کہ ان ایام عزا میں آپ حتماً جس قدر ہو سکے خود بھی اپنے بچوں کو بھی مجالس سے عزا میں لے کر جائیں تاکہ امام حسین سے, ان کی شخصیت سے, ان کی کربلا سے واقفیت حاصل ہو. لیکن ایک اور کام بھی ضرور کریں. کچھ علماء نے زحمت کی ہے, محنت کی ہے, مختلف کتابوں میں بکھرا ہوا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام انہوں نے ایک جگہ پر جمع کر دیا. کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں امام کا پوری ان کی زندگی میں جتنا بھی کلام پہنچا ہے انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے. لیکن بعض نے ایسا کیا ہے کہ فقط جب امیر شام کی موت ہوتی ہے اور خبر مدینہ منورہ آتی ہے اور ولید ابن عتبہ بلا کر امام حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت کا تقاضا کرتا ہے, اس وقت سے لے کر اور امام حسین علیہ السلام کی عصر عاشور کربلا میں شہادت تک, غور فرمائیے, بیعت کے, یزید کی بیعت کے مطالبے سے لے کر اور کربلا میں شہادت کے لمحات تک امام حسین علیہ السلام کا جتنا کلام آیا تھا کتابوں میں اور روایتوں میں, اس سارے کو تقریباً ایک کتاب میں, ایک جگہ میں جمع کر دی. ایک ایرانی عالم دین ہے صادق نجمی, ان کی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ موجود ہے, مکتوبات, خطبات اور فرمودات امام حسین مدینہ تکربلا. یہ دورانیہ جو ہے, خاص دورانیہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا, کربلا کی تحریک کا دورانیہ. کیوں ضروری ہے یہ؟ امام علیہ السلام کی شخصیت کی معرفت اور ان کے کربلا جانے کے اہداف و مقاصد کی معرفت سب سے پہلے ایک عقل مند انسان کو خود ان کے کلام سے حاصل کرنی چاہیے. آج کی دنیا میں بہت سارے نظریات ہیں اس سوال کے جواب میں جو دیے گئے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے, اور یہ اتنا نازک مرحلہ ہے کہ حتیٰ بعض اپنوں نے کربلا کو محدود کر دیا کتنی سی بات میں کہ ہمارے لیے کربلا کے اہداف اور کربلا کے مقاصد کے بارے میں سوچنا ممکن ہی نہیں ہے, ہم جان ہی نہیں سکتے. لہذا ہمارا کام بس ایک ہے, اور وہ یہ کہ امام حسین کے مصائب پر رونا, اور یہی ہماری بخشش کا سبب. بس اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں, اس سے آگے بڑھنے کو, اس سے آگے کے سوال کرنے کو کنڈیم کرنے لگے. آج بھی ہمارے اسی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں, عالم ہیں, تاکید کرتے ہیں عزاداری کی بھی, رونے کی بھی, مراسم کی بھی تاکید کرتے ہیں, لیکن جب کوئی پوچھے کہ یہ سب کیوں ہوا, کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے اسے جانا. لیکن عزیزان محترم, ہم بڑے ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں. اور اس کو ناسمجھی میں, اس نظریے کو کہ صرف رونا ہے آگے نہیں سوچنا, اس نظریے کو نہ سمجھی کی بنا پر, ہم نہیں کہتے کہ دانستہ ایسے کرتے, لیکن صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے, صحیح انداز میں نہ دیکھنے کی وجہ سے وہ بدترین ظلم کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ جو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کا اعلان کر کے کربلا سے نکلے تھے. ان کا اپنا کلام. تو یہ جو انشاءاللہ عشرہ مجالس ہے, توفیق ملی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی, اس میں ہماری ایک جو بڑی توجہ ہوگی وہ کس طرف ہوگی؟ امام مظلوم کے اپنے کلمات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں. اور وہ جو آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کتاب موجود ہے,
اور اب تو ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے پی ڈی ایف کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہو گیا، تو خود میرے پاس بھی پی ڈی ایف کی شکل میں بھی یہ کتاب موجود ہے، اور اگر کسی کو مطلوب ہو، چاہیے ہو، تو وہ انشاءاللہ حاصل کر سکتا ہے. کریں کیا، ہمارا دور گزشتہ ادوار سے، گزشتہ زمانوں سے زیادہ دین کے بارے میں خطرات کا دور ہے. دو بڑے مورچے ہیں، دو بڑے محاذ ہیں اسلام کے خلاف. ایک محاذ تو اسی محرم اور اسی کربلا کے خلاف ہے کہ اسے مشکوک کیا جائے، اس کی اہمیت کو کم رنگ کیا جائے، چونکہ یہ بہت سارے دنیا داروں کو بھی ایک جھٹکا دے کر دین کی طرف متوجہ کرتی ہے. غم امام حسین جس کے بھی دل میں آتا ہے، جو بھی سنتا ہے ان مصیبتوں کو، بالآخر سوچتا ہے کیوں ہوا یہ. امام حسین کوئی دنیا پرست انسان تھے، حکومت لینا چاہتے تھے. آپ کو پتہ ہے آج بھی آپ کے اسی کراچی شہر میں، اسی پاکستان میں، دوسرے ممالک میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہم ناسبیت کے جراثیم سے آلودہ کہتے ہیں، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ امام حسین حکومت کے لالچ میں گئے تھے، نعوذ باللہ. اور جو بات ہوتی رہتی ہے، پھر ایک یا دو یا چند اس کے ماننے والے بھی ہر ایک کو مل جاتے ہیں. یہاں تو مثلاً خط، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ختم نبوت کے اعلان کے بعد کتنے جھوٹے نبی بنے، انہوں نے دعویٰ کیا اور ان کو پیروکار بھی مل گئے. اور آج ہمارے پاکستان میں بھی ایک اسی قسم کے نبوت کے دعوے دار کے پیروکار موجود ہیں. ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر طریقے سے، چالاکی سے، پلان کر کے کوئی بدترین چیز بھی معاشرے میں پیش کی جائے، تو اس کے بھی دو چار آٹھ پیروکار آپ کو مل جائیں گے. تو ضروری ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے کلمات سے آشنائی حاصل کی جائے. تو یہ جو کتاب ہے، ہم نے وہاں بھی گزارش کی، آپ سے بھی کر رہے ہیں، کہ اپنے گھر میں رکھ لیں. جتنے افراد پڑھنے لکھنے کے قابل ہیں اتنی جلدیں رکھ لیں. ایک ہی جلد ہے، مطلب اتنی کتابیں رکھ لیں. سجیشن آپ اور سارے گھر والے، ماں بھی، باپ بھی، جو بچے یا بچیاں پڑھنے کے قابل ہیں، سب اپنے اپنے ذمے لے لیں کہ اتنے صفحے پڑھنے ہیں آج. توجہ سے پڑھنے، اور پھر سب ایک ٹائم مل کے بیٹھیں، اور کوئی ایک پڑھتا جائے اور باقی سنتے جائے. تو یہ ایک چھوٹی سی، مختصر سی، لیکن بہت ہی مفید مجلس آپ کے اپنے گھر میں برپا ہو جائے. اور اس کے فوائد اور برکات کیا ہوں گے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور ان کی شناخت اور ان کی کربلا کے بارے میں ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. کبھی بھی کوئی چیز جس کو پڑھا ہوا ہو، ہم نے سنی ہوئی بات، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پڑھنے کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں، سارا سال ٹیچرز بچوں کو اسکولوں میں، کالجز میں پڑھاتے ہیں، لیکن نمبر وہی لیتا ہے جو کتاب خود پڑھے. اگر کوئی بندہ یہ تجربہ کرے کہ میں نے صرف سننا ہے اور کتاب نہیں پڑھنی، تو وہ اچھے نمبر نہیں لے سکے گا، جتنا بھی اس کا حافظہ تیز ہو. اور آپ کو پتہ ہے پہلی وحی کا، بسم اللہ کے بعد پہلا لفظ کیا تھا؟ حالانکہ اگر جبرائیل وحی لے کر آئے گا کیا کہنا چاہیے تھا؟ اسما. ہم اسما کہتے ہیں مردے کو جب تلقین پڑھتے ہیں، اسما افہم. لیکن اللہ نے جب زندوں سے خطاب کیا تو کیا کہا؟ پہلا کتاب اقرا، پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، پڑھ. اپنے اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا. تو اسلام کی پہلی گائیڈنس کیا ہے؟ پڑھ. تو ہم بھی آپ کو ان خاص طور پہ میں 10 ایام کا نہیں کہہ رہا, میں تو پورے 2 مہینے کہہ رہا ہوں, بلکہ میں 2 مہینے 8 دن کہہ رہا ہوں, 8 ربیع الاول تک پڑھ. کیا پڑھ؟ خطبات امام حسین پڑھ, از مدینہ تک کربلا پڑھ اور پڑھا, اور سن اور سنا پڑھنے کے بعد. اگر نہ ہو سکتا ہے اس پاکستان میں آپ یہ اپنے سندھ کے دور افتادہ علاقوں میں چلے جائیں, پنجاب میں آپ چلے جائیں, بچپن سے خطیبوں کو سن رہا ہے, لیکن پوچھو نا امام حسین علیہ السلام کی کوئی بات بتاؤ جو انہوں نے خود کی ہو, پتہ ہی کوئی. کتنے زیادہ ممبر ہیں, کتنے زیادہ ممبر ہیں پاکستان میں کہ جہاں پر پورا پورا عشرہ پڑھا جائے گا, لیکن امام حسین علیہ السلام ان کی مظلومیت دیکھیے کہ جو وہ اعلان کر رہے تھے اور پکار پکار کر لوگوں کو جس بات کی دعوت دے رہے تھے اس کا ذکر بھی نہیں کریں گے. جب ایسا ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے انحراف. آپ توجہ فرمائیں, رہبر معظم انقلاب اسلامی وہ اپنی ایک تقریر میں جو اب تحریر کی شکل میں بھی موجود ہے, غور سے سنیے گا اس بات, وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نفسیات ہے, انسان کی سائیکالوجی ہے کہ اسے اگر ایک ہی منزل تک پہنچنے کے لیے 2 راستے دکھائے جائیں اور وہ دیکھے کہ ایک تو مشکل ہے اور دوسرا آسان ہے, اور بتایا اسے یہ جائے کہ دونوں راستے تمہیں وہیں پہنچائیں گے, ایک ہی جگہ پر پہنچائیں گے جو بڑی زبردست جگہ ہے, تو ایک عام انسان کی نفسیات کیا ہے, وہ کون سا راستہ چنے گا, مشکل والا یا آسان والا؟ آسان والا. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اس نفسیات کو دیکھتے ہوئے شیطان نے کیا کیا, اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے نبیوں کے اور اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے اصل راستے جس کا نام صراط مستقیم ہے, اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور راستہ بنا کر دکھایا کہ جو بڑا اٹریکٹیو اور بڑا آسان تھا, اس میں زحمت نہیں اٹھانی پڑتی تھی, اور کہا یہ بھی وہی لے کے جائے گا جنت میں جہاں یہ مشکل راستہ لے کے جاتا ہے. کیونکہ وہ بھی انسانوں کا سائیکالوجسٹ ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کام کے لیے سست لوگ اور غیر جو ذمہ داری نہیں لینا چاہتے, جو محنت نہیں کرنا چاہتے, جو کمٹمنٹ نہیں کر سکتے اللہ اور رسول کے ساتھ, ان سست انسانوں کے لیے روایتیں گھڑی گئی, باتیں گھڑی گئی ان ہستیوں کے نام پر, تاکہ ایک پیرل راستہ وہ شریعت کے مقابلے میں ان کے سامنے آ جائے, اور جب دیکھیں یہ آسان ہے ادھر چلتے. اس کی مثال آپ کو دوں گا, لیکن تھوڑا آگے چل. تو یہ کام کیا گیا, اور جب شیطان نے یہ کام کرنا تھا تو یہ بات اللہ کے نمائندوں کو بھی معلوم تھی, کیونکہ گزشتہ قومیں ہم سے پہلے, اللہ کے آخری نبی کی قوم سے پہلے کی جو قومیں ہیں نبیوں کی, ان کے ساتھ یہ چیزیں دہرائی جا چکی تھی, شیطان یہ کر چکا تھا, اور اس کا ہنر یہ تھا کہ یہ کیا اس نے اپنے نام سے نہیں, یعنی شیطان نے کوئی اپنے نام سے برانڈ نہیں لانچ کیا کہ جناب دین کے مقابلے میں ایک طرف حدیث رسول پڑھی, جو میں نے آپ کو سجیسٹ کیا کہ آپ اس کتاب کو دیکھیں, اور آپ بے فکر رہے, مجلس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ مولانا کو بلائیں اور بٹھائیں اور لوگوں کو بلائیں, آپ اپنے گھر میں یہ مجلس کر سکتے ہیں, اور یہ مجلس پورا سال کنٹینیو ہو سکتی ہے. اور اصل تو ہے یہ امام حسین کا ذکر میرے اور آپ کی زبان پر,
ہمارے بچوں کی زبان پر وہ سارا سال ہی رہے. ان دو مہینے میں اس کی ٹریننگ حاصل کر لی جائے. ان دو مہینوں میں خاص تاثیر ہے, خاص ماحول ہے, ذہن متوجہ ہیں, دل متوجہ ہیں, تو اس میں انسان اپنی تربیت کر لے اور باقی سارا سال گزارے. 10-15 منٹ زیادہ نہیں. ایک سورس یہ ہے, اور دوسری سورس کے جو در حقیقت پہلی سورس ہے اس کا نام ہے قرآن کریم. معرفت امام حسین کی سب سے پہلی سورس کون سی ہے؟ قرآن کریم. تو بندہ اٹھ کے کہے قرآن میں تو امام حسین کا نام ہی ہے. قرآن بیسیکلی ناموں والی کتاب ہے ہی. اللہ تعالیٰ کام پہ زور دیتا ہے, نام پہ اتنا زور نہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی تعریف کی ہے اللہ نے اس شخص کی سورہ یاسین کے آغاز میں, جو جب انبیاء کو گھیر کے مجمع کھڑا ہوا تھا, اس بستی کے لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے, ان پہ الزامات لگا رہے تھے, کیس بنا کے ان کو ان کی پھانسی کا آرڈر کرنا چاہتے تھے. وہاں پر تو ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. آپ پڑھتے ہیں, وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعیٰ قال یا قوم اتبعوا المرسلین. وہ دوڑتا ہوا شہر کے دور کنارے سے آیا اور کہنے لگا اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو. اس جملے کی قیمت اسے پتا تھی اس نے کیا ادا کرنی. پورا شہر چند لوگوں کے خلاف ڈٹا, ان کو مارنے پہ تلا, اور ایک بندہ باہر سے آ کے ان کے سامنے ان کی حمایت شروع کر دی. اتنا اہتمام کیا. چند آیات ہے سورہ یاسین میں اس شخص کے بارے میں. نام لیا ہے؟ نام نہیں لیا. ایک قرآن میں سورہ ہے, سورہ مومن. آل فرعون کے ایک شخص کا ذکر ہے کہ جو فرعون کے بہت قریبیوں میں تھا. آج کل کی زبان میں اس کی جو وہ خاص نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تھی اس کا ممبر تھا. لیکن حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا, لیکن اتنا سمجھدار تھا پتہ نہیں چلنے دیا اس کو. فرعون کے جو قابل اعتماد ترین لوگ تھے ان میں شامل تھا. کام کیا کرتا تھا؟ آپ یہ بات جو قرآن نے بیان کی ہے فرعون کے بارے میں, تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون بھی اکیلے فیصلے نہیں لیتا تھا. وہ جن پہ ڈیپینڈ کرتا تھا, جن افراد کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا, ان سے مشورے کرتا تھا تاکہ وہ پوری طرح سے ساتھ ملے, تو پھر وہ کوئی ڈیسیجن لے. جب اس نے میٹنگ بلائی اور ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں موسیٰ کا کام تمام کروں, یہ تمہارا یا دین بدل دے گا اور یا کم از کم شہر میں فساد, شہر کی سیکیورٹی ضرور خراب کر دے گا, امن و امان کی صورت حال. ایسے جملے سنتے ہیں اب آج کے زمانے میں. جب بھی کوئی آواز بلند کرے تو جو آلریڈی طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فسادی ہے, یہ خراب کرنا چاہتے ہیں. تو فرعون نے بھی اپنی اس کاؤنسل کے ممبرز کو بلا کر کہا کہ موسیٰ زمین میں فساد کرے گا, تمہارا دین بدل دے گا, اگر تم اجازت دو تو میں اس کو مارتا ہوں, قتل کرتا ہوں, رب تو میں ہوں. یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کا کوئی رب ہے, اپنے رب کو بلا لے تو پتہ چل جائے گا میں اس کو مارتا ہوں یا اس کا رب مجھے مارتا ہے. تو جب یہ فرعون نے بات کاؤنسل کے سامنے رکھی تو وہ جو مومن تھا جس کو قرآن کہتا ہے مومن آل فرعون, اس نے ایسی باتیں کی کہ اختلاف ہو گیا. موسیٰ کے بارے میں سخت ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا. قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنِ يَكْتُمْ إِيمَانَهُ. اور ایک ایسا شخص, ایک ایسا مرد جو مومن تھا آل فرعون میں سے, اس نے کہا کہ جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. نام نہیں لیا اس کا. نام آپ کو روایات میں مل جائے گا لیکن قرآن نے نام ذکر ہی نہیں کیا, قرآن نے کام ذکر کیا. تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ چاہے رسول اللہ ہو چاہے ان کی آل ہو جو وارث ہے رسول ہے, توجہ فرمائیے اس لفظ, میں بات کو تمام کر رہا ہوں آج کے لیے. جو وارث ہے رسول ہیں وہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے وارث ہیں, یعنی جو ذمہ داری اللہ کے رسول کی تھی رسول کے بعد اب وہ ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے. یعنی دین کی تبلیغ اور ترویج اور تقویت اور سربلندی کے لیے انہیں کام کرنا ہے کسی بھی قیمت پر. ان کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے. تو جب آپ قرآن پڑھیں گے نام حسین تو نہیں آئے گا,
डायरेक्टली वाज़े तौर पर नाम इमाम हुसैन नहीं आएगा, लेकिन जब आप पढ़ लेंगे कुरान में कि अल्लाह ने क्या बयान फरमाया है कि जो मेरे नुमाइंदे होते हैं उनका हम गम क्या होता है, उनकी सारी जिंदगी किस चीज़ के लिए वक्फ होती है, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है, जब आप जान लेंगे अल्लाह के कलाम से, फिर आप आंखें बंद करके, पहले आंखें खोल के, शुरू में नहीं बंद करके बात करनी होती, पहले आंखें खोल के जहाँ से इल्म और हक लेना हो वहाँ से जब इंसान ले लेता है, फिर अगर कोई दूसरी बात करे उससे हट के, तब वो फिर आंखें बंद करिए। आंखें बंद करना क्या है, सही बात हासिल करने के बाद कह देता है कि तेरी बात नहीं मानूंगा, वही बात मानूंगा कि जो अल्लाह ने अपने कुरान में फरमाई है। अल्लाह ने अपने नुमाइंदों के जो अहदाफ और जो सिफात बताई हैं वो मैंने कुरान से देख ली और अल्लाह के नबी से मैंने देख लिया कि मेरा हुसैन कुरान से जुदा नहीं हो सकता। बस जो कुरान ने कहा है मकसद करबला भी वही है, जो मकसद अंबिया था मकसद करबला भी वही था। जब तवज्जो फरमाइए क्यों कह रहा हूँ कि जब हुसैन कभी कुरान से जुदा नहीं हो सकते तो फिर करबला कैसे कुरान से जुदा हो सकते, करबला का कोई ऐसा मकसद हो जो अल्लाह की किताब ने बयान न किया, अल्लाह के नुमाइंदों का मकसद। लिहाजा जिसने करबला भी समझ ली है वो क्या करेगा, वो अल्लाह की किताब पर जब पढ़ लेगा, फिर अगर मुझ जैसा कोई खतीब उसकी मजलिस अटेंड करने जाएगा, कुरान मजीद जिसे अच्छी तरह पढ़ाओ और फरामीन अहले बैत को पढ़े, तो फरामीन इमाम हुसैन को भी पढ़ाओ, तब तो फरमा रहे। उसके बाद जब वो जाएगा किसी खतीब की मजलिस में, फिर वो सिर्फ सुनने वाला नहीं होगा, तो जो सुनता जाए मानता जाए, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान में तो रिवाज बन गया कि जब लोग ना सारे ला रहे हो तो फिर लोग कहना शुरू कर देते हैं कि हलाली लोगों को समझ आएगी, कराची में नहीं कहते हो लेकिन पंजाब में तो मंडी लगी हुई। जो बात ताई में सर ना हिलाओ हलाली होना मशकूल, अगर सर हिला तो समझ आई है, नहीं आई पक्के हलाली, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते। लेकिन जिसने ये काम किया हो, अल्लाह की किताब को देखा हो, इमाम के फरमान को देखा हो, वो जब सुनेगा ना कि मौलाना साहब या जाकिर साहब या खतीब साहब या शायर साहब अपनी शायरी में कोई ऐसी बात कर रहे, करबला का रुख उस तरफ करना चाह रहे हैं जो रुख ना कुरान ने दिखाया है ना खुद इमाम हुसैन ने दिखाया है, उसकी बात को उसका दिमाग कभी तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन वो दिमाग जिसके अंदर ये इल्म अपनी जगह बना चुका है, सलवात पढ़ दे मुहम्मद वाले, आज की अपनी अरायस को यहीं पर तमाम करता हूँ। एक बार फिर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले, फिर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले, आज पहली मुहर्रमुल हराम, ये बहुत ही खूबसूरत और शाहकार मरसिया जो आपने अभी मजलिस से अज़ान के शुरू होने से पहले सुना, करबला के चांद से खिताब, हमारी नज़रों ने तो वो मंजर नहीं देखे लेकिन चांद ने वो मंजर देखे। ये मैं इशारतन अर्ज कर दूँ ये बात कि मजाजन ये बात अपनी जगह पर, लेकिन कुरान करीम इस कायनात की हर चीज़ को बाशऊर करार देता है। अल्लाह ने उसका जो भी रोल और किरदार बनाया है इस कायनात में, जो उस मखलूक ने अदा करना है, उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला हमें जो चीज़ें बेजान और बेशऊर लगती हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में कहता है। हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है, तस्बीह के लिए शऊर लाजिम है। तस्बीह होता है किसी को ऐब से पाक करार देना, और आप अगर फर्जंद इमाम हुसैन इमाम सज्जाद की दुआ पढ़ें जो अव्वल माह की दुआ है चाँद के बारे में, तो वो चाँद से ऐसे खिताब कर रहे हैं जैसे इंसान इंसान से खिताब कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि तू कैसा अल्लाह का बंदा है कि अल्लाह ने तेरे जिम्मे जो लगाया है तू जरा बराबर भी इधर उधर नहीं हो।
عرصے سے بالکل اپنی ڈیوٹی کو ویسے ہی کر رہے جیسے خالد نے ذمہ لگائی, تو بالکل اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح کسی بے جان چیز سے نہیں, کسی بے شعور چیز سے نہیں, بلکہ ایک باشعور اور ایک جاندار چیز کے ساتھ, انسان کے ساتھ بات کی جاتی. تو بہرحال اللہ نے ہمیں زندگی دی اور مہلت دی کہ ایک بار پھر اپنی زندگیوں میں اس چاند کو دیکھیں جس چاند نے کربلا بھی دیکھی. ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر قرآن مجید سے نبیوں کی شناخت ہو جائے تو پھر نبیوں کے وارثوں کی شناخت بھی بڑی آسان ہے, کیونکہ ایک ہی بات ہے. امامت نبوت کی وراثت ہے, نبوت کی محنتوں کی حفاظت یہ امامت کی ذمہ داری, اسی لیے انہیں وارث انبیاء کہتے ہیں. ایک شباہت کا ذکر کروں, کتنی شباہتیں ہیں حسین کی اپنے نانا کے ساتھ. ایک شباہت یہ ہے کہ نانا کو دین کی خاطر مکہ وطن چھوڑنا پڑا, کو اسی دین کی بقا کی خاطر مدینہ اپنا وطن چھوڑنا پڑا. نہ رسول اللہ کے لیے مکہ چھوڑنا آسان تھا, روایات بتاتی ہیں کہ جب مکہ سے دور جا رہے تھے تو پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے مکہ, تجھ سے دور جاتے ہوئے میرا دل غمگین ہے, مجھے تجھ سے محبت ہے, لیکن کیا کروں کہ تجھ میں رہنے والے لوگ اللہ کا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو نہ نانا کے لیے مکہ چھوڑنا آسان تھا, نہ حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان تھا. حسین کے پاس جتنی بھی یادیں تھیں, چاہے اپنے نانا کی ہوں, چاہے اپنی مظلومہ ماں زہرا کی ہوں, چاہے اپنے بابا علی کی یادیں ہوں, چاہے بھائی حسن کی یادیں ہوں, یہ ساری کی ساری یادیں حسین کی مدینہ کے ساتھ مربوط تھی. لیکن جب دین کی حفاظت اور بقا کا مرحلہ آیا تو جس طرح جد نے وہ قربانی دی تھی, نواسے نے بھی وطن چھوڑنے کی قربانی دے دی. جانتے تھے کہ میں اب جو مدینہ چھوڑ کر سفر کر رہا ہوں تو اس سفر سے میری واپسی نہیں ہو. آپ کی خدمت میں عرض کروں, واقعات کہاں سے شروع ہوتے ہیں کربلا کے, کہ امیر شام کی موت کی خبر آتی ہے مدینے میں. ولید ابن عتبہ رات کے اندھیرے میں جیسے ہی اسے خط ملتا ہے انتظار نہیں کرتا اور پیغام بھیجتا ہے امام حسین کے لیے اور کہتا ہے کہ آپ سے ضروری کام ہے, آ کر مجھے ملیے. اور امام حسین سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت رات کا بلانا اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر شام کی ہلاکت ہو گئی. اب جو بات قابل توجہ ہے اور جو آخر تک آپ کو ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ حسین جب جانے لگے ولید کے پاس تو بنو ہاشم کے جوانوں کو بلایا, ان کو مسلح کیا اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ, اندر مت آنا, کیونکہ اس نے مجھے اکیلا بلایا, لیکن دروازے پر کھڑے رہنا, جیسے ہی سنو کہ میں نے آواز بلند کی ہے تو میں جیسے ہی بلاؤں میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اندر داخل ہو جانا, اور اگر ان کا ارادہ برا ہو تو پھر میرا دفاع کرنا. اس دستے کا سربراہ کون ہے؟ بی بی ام البنین کا پروردہ ابو الفضل عباس. بنو ہاشم کے حصار میں امام حسین بڑی شان کے ساتھ ولید ابن عقبہ کے پاس جاتے ہیں, جا کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ جوان باہر انتظار میں ہے, کب حسین پکارے, بس اس جملے کو آپ یاد رکھیے گا, آج کا مصائب بس یہی جملہ ہے کہ امام نے فرمایا تھا جب میں پکاروں مجھے جواب دے دو, جب میں پکاروں دروازے سے اندر آ جانا اور میرا دفاع کرنا. حسین بیٹھے ہیں ولید کے پاس, ولید نے کوئی بات تو نہیں کی, وہ جو خط آیا تھا شام سے حسین کے سامنے رکھ دیا. امام حسین نے پڑھا اور فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں بیعت کرنا مناسب نہیں ہے, تو مجھے مہلت دو, صبح عوام کے مجمع میں ہم نے جو بھی اعلان کرنا ہوا اس بیعت کے بارے میں اعلان کریں گے. ویسے بھی تم بھی یہی چاہتے ہو کہ لوگوں کو پتا چلے حسین نے بیعت کر لی ہے. وہ رات کے اندھیرے میں تو نہیں پتا چلے گا, صبح تو میں اپنے فیصلے سے ادا کروں گا. ولید آگے سے نہیں بولا. جب حسین اٹھ کر جانے لگے تو ایک دوسرا لعین وہاں پر بیٹھا تھا مروان, اس نے اشارہ کیا ولید کو اور کہا کہ اگر حسین کو ابھی تم نے جانے دیا حسین کبھی تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا, یہی پہ حسین کو روک لے اور یا تو بیعت لے لے یا پھر حسین کا سر کاٹ دے. یہ جملہ سنا زہرا کے لال کو جلال آیا. زہرا کے لال نے فرمایا یبن الزرقاء اانت تقتلنی ام ہوا, اے نیلی آنکھوں والی عورت کی اولاد تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ عزادارو حسین نے پکارا نہیں عباس کو اور بنو ہاشم کے لوگوں کو کہ اندر آ جاؤ, لیکن حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا. یہ جوان حسین کے مدافع دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور آ کر حسین کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا اور لے کر حفاظت کے ساتھ باہر چلے گئے. بس اس جملے کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک جملہ اور بول کے میں تمام کروں گا بات کو. حسین نے اپنے مدینہ سے سفر کا اعلان کر دیا. واقعات طولانی ہے, وقت مختصر ہے. جب اعلان کیا بہت سارے لوگ آئے حسین کے پاس. آنے والوں میں سے ایک کا نام زینب عالیہ ہے. بہن بھائی کے پاس آتی ہے, کہتی ہے بھیا سفر کا ارادہ کر لیا؟ حسین کہتے ہیں ہاں بہن سفر کا ارادہ کر لیا. فرماتی ہے کہ بھیا حسین میں آپ کے ساتھ چلوں گی, میں آپ سے جدا رہ کر زندہ نہیں رہ سکتی. حسین فرماتے ہیں ضرور ساتھ چلنا, لیکن آپ کے شوہر عبداللہ ہیں, جائیے پہلے عبداللہ سے سفر کی اجازت لے لیجئے. امام ہیں لیکن شریعت کے محافظ ہیں, احکام پروردگار کے محافظ ہیں. اپنی بہن سے فرمایا جائیے عبداللہ سے پہلے اجازت لیجئے. بی بی زینب سر جھکائے اپنے گھر میں آتی ہیں. روایات بتاتی ہیں عبداللہ بیمار تھے, بستر پر دراز تھے, آنکھیں بند تھیں, آرام کر رہے تھے. بی بی بڑے ادب سے جا کر اپنے شوہر کے سرہانے بیٹھ گئی, کچھ بولی نہیں. عبداللہ کی آنکھیں کب کھلی؟ جب بی بی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو عبداللہ کے چہرے پر گرے. عبداللہ نے آنکھیں کھول دی, سوال کیا کیا ہوا, کس چیز نے بی بی آپ کو رلا دیا؟ تو بی بی زینب فرماتی ہے عبداللہ جب سے اپنے بابا کا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئی تھی میں نے کوشش کی آپ سے کوئی مطالبہ نہ کروں, لیکن آج ایک مطالبہ آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں, خدا کے لیے اس مطالبے سے انکار مت کرنا. عبداللہ پوچھتے ہیں بی بی کیا مطالبہ, کیا مشکل پیش آ گئی؟ فرماتی ہیں آپ جانتے ہیں میں بھائی حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, میں اپنے بھائی حسین سے جدا رہ کر زندہ نہیں رہ سکتی, تو میرے بھائی حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے. آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ سفر پر جانے دیں. عبداللہ نے اجازت بھی دی اور فرمایا آپ بھی جائیے اور میرے اونو محمد کو بھی ساتھ لیتی جائیے. اگر کبھی حسین پر سخت وقت آئے تو پہلے بچوں کو قربان کیجیے گا, اس کے بعد کوئی دوسری قربانی ہو. بہن بھی آ گئی بھائی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے. رات کا وقت ہے, منظر جو راوی بیان کرتا ہے, حسین درمیان میں بیٹھے ہیں, بنو ہاشم کے جوانوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. اعلان سفر کر کے حسین حکم دیتے ہیں بیویوں کو محملوں پر سوار کرایا جائے, بیویوں کو سواریوں پر سوار کرایا جائے اور سوار محرم کرائے, کوئی نامحرم کسی نامحرم کو سوار نہ کرائے. تمام محرم آگے بڑھے اور اپنی اپنی بیویوں کو محرموں کو محملوں پر سوار کرنے لگے. ایک دفعہ ایک خیمے سے ایک بیوی نکلی جو ایک ایک سوار کرانے کے لیے آ رہا تھا. اس بیوی کے سامنے سارے بنو ہاشم گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہمارے پاؤں پر قدم رکھ کر بیوی آپ سوار ہو جائیں. کون ہے یہ بی بی؟ حسین کی بہن علی کی بیٹی زینب عالیہ ہے. سارے بنو ہاشم کے جوان سامنے جھکے کھڑے ہیں کہ آپ ہمارے قدموں پر قدم رکھ کر اس سواری پر سوار ہو جائیں. لیکن عزاداروں تھوڑے دن نہیں گزرے تھے کہ جب 11ویں محرم کا سورج طلوع ہوا لینوں نے اعلان کیا کہ قیدیوں کو سوار کرایا جائے بے پالان اونٹوں پر. تو جب سپاہی آگے بڑھنے لگے تو اگرچہ تھکی ہوئی تھی زینب ام کلثوم لیکن للکار کے کہا خبردار ہم رسول کی بیٹیاں ہیں, ہمارے کریم مت آنا, یہاں سے واپس ہٹ جاؤ, چلے جاؤ, ہم خود سوار کرائیں گی. سب کو سوار کرایا علی کی دو بیٹیوں نے, حتیٰ کہ بی بی زینب نے بی بی ام کلثوم کو بھی سوار کرا دیا. اور پھر وہ وقت آیا کہ بی بی زینب تنہا کھڑی تھی. یاد تو آیا ہوگا کہ جب مدینہ سے روانگی تھی
थी तो सब मुझे सवार कराने के लिए आए थे, लेकिन आज 11वीं मुहर्रम मुझे सवार करवाने वाला कोई नहीं। आजादारो हुसैन का जुमला तकरार करूं, आपकी जहमत को तमाम करूं। जब जा रहे थे वलीद से मिलने तो बनू हाशिम के जवानों से कहा था, जब मैं पुकारूं फौरन अंदर दाखिल हो जाना। हुसैन ने बाकायदा पुकारा भी नहीं, फकत आवाज ऊंची सुनी और बनू हाशिम के जवान दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। लेकिन वक्त गुजरता रहा, हुसैन मदीना से मक्का पहुंच गए, हुसैन मक्का से करबला पहुंच गए, और करबला में भी मुहर्रम की जब 10वीं की असर आई तो एक लम्हा वो आया कि जब हुसैन के सारे साथी, हुसैन के असहाब औलाद, बनू हाशिम, अबुल फजल अब्बास सब शहीद हो चुके, तो अकेला हुसैन तनहा जहरा का लाल करबला में एक ऊंचे टीले पर चढ़ा और अपने साथियों की तरफ निगाह की। एक दफा दाएं तरफ निगाह दौड़ाई, एक तरफ बाएं तरफ निगाह दौड़ाई और एक जुमला जुबान से निकाला, ऐन ऐन हबीब इब्न मज़ाहिर, ऐन ऐन हानी इब्न उरवा, ऐन ऐन मुस्लिम इब्न अकील, कहां हो मेरे शेरो, मेरे शाहसवारो, तुम तो हर बात पर जब भी हुसैन पुकारता था तुम लब्बैक कहते थे, ये आज क्या हो गया? उनादीकुम फलम तुजीबूनी, हुसैन तुम्हें पुकार रहा है और तुम हुसैन की पुकार का जवाब नहीं देते। ऐ मेरे शाहसवारो, ऐ मेरे बहादुरो, ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, हुसैन पुकार रहा है और तुम लब्बैक नहीं कहते। ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فرغتكار بحق القرآن الكريم وبحق محمد وآل محمد ہمارے اس ذکر کو اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تمام مومنین جنہوں نے شرکت فرمائی ہے دنیا و آخرت کی بہترین جزا عطا فرمائی ہے اور دنیا میں اس کی ایک جزا حقیقی معرفت حسین حقیقی معرفت محمد و آل محمد ہم سب کو عطا فرمائے اور اسی معرفت کے نور میں ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار بانیان فرش عزا بالخصوص اور بالعموم تمام مومنین جنہوں نے شرکت فرمائی ہے ان کو جو بھی مشکلات آزمائشیں درپیش ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرما، رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما اور ہم سب کا اس دنیا سے خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔